आ जाना। نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے دوستو، انسانی ضروریات میں سے ایک اہم اور بنیادی جو چیز ہے، جو اس کی ضرورت ہے، وہ ہے رزق۔ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر آپ غور کیجئے جب تک پانی پیئے۔ اس سے پہلے تو پہلا سبق ضروری ہے۔ ہاں، کل رکوع کے متعلق عرض کیا تھا کہ رکوع کرنا یہ فرض ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اس کو تعدیل ارکان میں شمار کیا گیا ہے اور یہ واجب ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، لیکن رکوع کی حرکت اور سمیع اللہ کی سین یہ ساتھ شروع ہونی چاہیے، یہ دونوں بالکل ساتھ۔ کیونکہ جو ائمہ حضرات ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں، تو اگر ان کی حرکت میں اور سین میں فاصلہ ہوا تو جن لوگوں جو لوگ رکعت میں شامل ہو رہے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے، نماز پڑھانے والوں کے لیے خاص اور سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی خاص کہ اس کا اہتمام کریں کہ شریعت و سنت اور فقہ کے اصول کے تحت ہم اپنی نمازوں کو کریں، اور اس پیریڈ کا مقصد یہی ہے۔ لہذا رکوع کی حرکت اور سین ساتھ شروع ہونا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے پھر اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ربنا لک الحمد کہے۔ ربنا لک الحمد کا یہ جو صیغہ ہے، اس کے چار صیغے آئے ہیں، یعنی چار جملے ہیں یہ، ان چاروں جملوں میں جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ نمبر ایک، ربنا لک الحمد۔ نمبر دو، ربنا ولک الحمد۔ نمبر تین، اللہم ربنا لک الحمد۔ نمبر چار، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب بتا دو اس میں سے اچھا صیغہ کون سا ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اس میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد، پھر آخر میں ربنا لک الحمد۔ لیکن فرض نمازوں میں جو امام کے ساتھ خصوصاً پڑھی جاتی ہے، اس میں ربنا لک الحمد ہی سکھایا جاتا ہے، کہ یہ بھی سنت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہوگا اور پھر کیا کہے گا، ربنا لک الحمد، یا جو بھی صیغہ چاروں میں سے، لیکن وہ صیغہ کھڑے ہو کر کہنا ہے۔ جیسے اب کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ کیونکہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر انتقال یعنی اللہ اکبر، اس کو تکبیر انتقال بھی کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے پہلی کے علاوہ، لہذا تکبیر انتقال اور انتقال یعنی منتقل ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ شروع ہونی چاہیے۔ کھڑا ہے اوپر نا، ساتھ ہی شروع ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے اترے۔ اب اگر کوئی آدمی، کیونکہ اس تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ جو بارہویں صف میں کوئی آدمی کھڑا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ امام کی حرکت کیا ہو رہی ہے، امام کیا کر رہا ہے، وہ تو جو آواز سن رہا ہے اس آواز کے سننے کی اتباع کرے گا۔ لہذا اب امام نے دیر سے شروع کیا تو وہ بھی دیر سے شروع کرے گا، لہذا امام کے ذمے ہے، ضروری ہے کہ تکبیر انتقال اور منتقل ہونا حرکت ساتھ شروع کرے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ آدھے رستے میں جا کر تکبیر شروع کی جاتی ہے، پھر سجدے تک وہ تکبیر چلتی رہتی ہے، جبکہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر حرکت شروع کرتے ہی شروع ہونی چاہیے اور سجدے سے پہلے پہلے وہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بہشتی زیور میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا کہ جب حرکت شروع کرے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور سجدے سے پہلے پہلے اس اللہ اکبر کو ختم کر دے، پھر کیونکہ سجدے میں اگر پڑے گا تو یہ بے موقع ہے، یعنی سجدے کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے، سبحان ربی الاعلی، اور یہ سنت وہ ہے اور یہ تو اللہ اکبر پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس مسئلے کو ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو اس چیز کے رعایت اور خیال کرو، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اب جو آدمی، ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ تکبیر انتقال کا، کہ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرے اور سجدے سے پہلے پہلے ختم کر دے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو اہم ہے، وہ اہم مسئلہ ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھنے والا ہے وہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہے گا، کھڑی حالت میں کہے گا، اللہ اکبر سے پہلے پہلے اس نے کہنا ہے، کیونکہ حرکت جو شروع کرے گا وہ اللہ اکبر کے ساتھ شروع کرے گا، اس لیے وہ ربنا لک الحمد پہلے پہلے کہنا ہے۔ اسی کے اندر وہ اہم مسئلہ آ گیا کہ جو لوگ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں وہ اصل میں اتنی ساری سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور جو آدمی ان سنت پر عمل کرے گا اس کو یہ واجب تو لازمی مل کے رہے گا، یعنی رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اس کا وجوب اس آدمی کو مل کے رہے گا جو آدمی سنت پر عمل کرے گا۔ کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چھلانگ مار دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی سوئمنگ پول میں چھلانگ مارتا ہے، ایسے ہی ہوتا نا کہ کھڑے ہوئے نہیں اور فوراً چلے گئے، تو میرے دوستو اس سے احتیاط نہایت ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کل رکوع سے متعلق ایک بات رہ گئی تھی، آج یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ جو کبھی انسان بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع کیسے کرے، کیونکہ مروجہ جو طریقہ ہے وہ تو بہت عجیب و غریب سا ہے، کیونکہ جب وہ بیٹھ کر کرتا ہے تو مروجہ طریقہ کیا ہے کہ بالکل آگے جھک جاتے ہیں اور اپنی تشریف بھی اٹھا دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا کرے، صرف دیکھیے کیسے کرے، میرے پیارے شیخ نے سکھایا، یہ حضرت نے کہا فرمایا دیکھو یوں کرے، یہاں تک یہ جو گھٹنے کے محاذات ہیں، گھٹنے کے محاذات تک آ جائے، بس اپنے کو جو دھڑ ہے اوپر کا اس کو گھٹنے کے محاذات تک جھکا دے۔ دیکھیے نا صاحب، جب اگر آپ ڈی بنائے، ڈی تو 90 ڈگری ہے اور یہ اس کی پرکار کا وہ ہے 0 ڈگری، 0۔ اب نصف رکو کو نصف قیام فرمایا، رکو کو کیا بتایا، نصف قیام۔ لہذا جب آدمی ایسے ہے اور اس ایسے تو یہ 45 ڈگری ہو گیا، 45 ڈگری جب ہو گیا تو اس کا رکو صحیح ہو گیا اور 45 ڈگری یہ ہو جاتا ہے۔ اب ڈی ناپ کر دے گلے لہذا گھٹنے کے محاذات پر جب آ گیا، گھٹنے کے محاذات پر جب وہ آ گیا تو اس کا رکوع بیٹھنے کی حالت میں اس طرح رکوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زیادہ آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی سجدہ کوئی بیٹھ کر حضور کی جگہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کہ فقہ نے یہ سکھایا مفتی حضرات نے کہ وہ رکوع میں جتنا جھکتا ہے سجدے میں اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائے، تھوڑا سا اس سے زیادہ جھک جائے، کیونکہ اشارے سے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس طریقے سے بالکل درست ہے۔ جو مسئلہ ذکر کیا تھا کہ رزق حلال، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختصاب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پیر بھائی ہیں، تو ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ان سے، تو کہنے لگے کہ میں تمہارے آؤں گا۔ میں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیے، خوشی کی بات ہے۔ کہا ایسے نہیں، کھانا کھلانا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ جب بھی آئیں گے لازمی بات ہے اپنا رزق لے کر آئیں گے، لہذا آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے لانا کیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنا رزق لے کر آئیں گے بریانی جب آپ اپنے ساتھ لے گئے تو آپ کے صدقے میں ہم بھی کھا لیں گے. بہت اچھے. میں نے کہا بھائی میزبان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہمان فون کریں ہاں بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے یقیناً جب آپ آئیں گے تو رزق لے کر آئیے گا, آج میرا بریانی کھانے کو جی چاہ رہا ہے. کیسا درانی تھا, مزیدار ہے نا. تو میرے دوستو یہ مہمان نوازی مستقل ایک عبادت ہے, جیسے تراویح مستقل ایک عبادت ہے. یہ جو ہم تراویح کو جان چھڑانے کا ذریعہ بناتے ہیں نا, یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ ایسے پڑھو نہ رکوع درست نہ سجدہ درست, نہ آگے کو خبر نہ پیچھے کو خبر, نہ پڑھنے والے کو پتا نہ سننے والے کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور بلکہ جہاں تین روزہ چھ روزہ تراویح میں تو یہ تماشا عام ہوتا ہے, وہ یہ کہ بیٹھے رہتے ہیں جب, اور امام کی سیٹنگ ہوتی ہے, حافظ جو پڑھنے والا اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. جب رکوع کرنے کا وقت آتا ہے نا تو پہلے تو اس کی ٹرین تیز چل رہی ہوتی ہے, اور قاعدہ یہ کہ جب اسٹیشن پر گاڑی آتی ہے اس کو اپنی رفتار سلو کرنی پڑتی ہے. لہٰذا یہ اپنی رفتار سلو کرتا ہے, پھر جتنے سو رہے ہوتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے جلدی سے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو میرے دوستو وہ قرآن مجید کا پڑھنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک یہ دونوں اللہ تعالی سے شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا کہ اللہ اس بندے کو میں نے آپ کی محبت میں کھانے پینے سے روک کر رکھا اور بیوی سے صحبت کرنے سے روک کر رکھا, لہذا آپ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کیجئے. قرآن پاک کہے گا کہ اللہ میاں اس بندے کو میں نے آپ کے کلام کی وجہ سے آرام سے روک کر رکھا اور اس نے میری محبت میں قرآن مجید پڑھا اور سنا اور وہ شفاعت کرے گا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے. اگر اس حدیث شریف کو دیکھیں تو روزہ اور قرآن پاک کا یہ پڑھنا جو رمضان کی تراویح میں ہے یہ مستقل عبادت ہے. تو جب ہمیں اس کی شفاعت کا, یہ ہماری شفاعت کریں گے تو قرآن پاک کیسا ہونا چاہیے. میں تو کم از کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, میں تو اپنی بات حقیقت جانتا ہوں کہ میرا قرآن پاک اچھا نہیں ہے. میں اس کو ہاں کوشش کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میرے دوستو اگر, اور الحمدللہ ہمارے دوست یہ بھی سمجھتے ہیں, الفاظ سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. جو لوگ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے حافظ نہیں ہیں ان کی سمجھ میں بھی آتے ہیں کہ نہیں الفاظ. لہذا اپنی طرف سے کوشش کی جاتی ہے, لیکن جہاں یہ تراویح مستقل عبادت ہے اس کو جان چھڑانے کا ذریعہ بنانا, جبکہ بعد میں کرنا کیا ہے, گپے ہی لگانی ہے سڑکوں پر بیٹھ کر یا دوسرے کام کرنا ہے, اور نہ رکوع درست نہ سجدہ درست. تو میرے دوستو جس طرح سے تراویح مستقل عبادت ہے, مہمان نوازی بھی ایک مستقل عبادت ہے. لہذا اللہ تعالی نے جو وسعت دی ہو اپنی وسعت کے مطابق مہمان کی خاطرداری کرے, خاطر مدارات کرے, یہ مستقل عبادت ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں یہ مستقل مضمون ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے لیے اپنی چادر تک بچھا دی مہمان ہونے کے ناطے سے. حضرت ماں قاسم خان نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت کے ہاں ایک بھنگی آیا چمار, تو حضرت نے اس سے پوچھا بھائی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا تھانہ بھون سے. بس تھانہ بھون کا نام سننا تھا حضرت پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی, کیونکہ تھانہ بھون حضرت کے شیخ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وطن تھا. جہاں حکیم الامت کا وطن تھا وہاں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بھی وطن تھا. وہ بس تھانہ بھون کا نام سننا تھا حضرت کا حالت عجیب, چادر بچھائی تکیہ لگایا اس کو, اس سے فرمایا تم بیٹھو. وہ حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ. پھر اس بھنگی کے لیے حضرت نے حلوہ پوری منگوائی, بڑا اکرام کیا. جب لوگ چلے گئے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, ایک بھنگی کا آپ اتنا اکرام فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میاں ذرا ہر وقت فتویٰ مت لگایا کرو. حضرت نے فرمایا تمہاری نظر تو اس بات پر ہے کہ میں نے بھنگی کا اکرام کیا, اور میری نظر اس بات پر ہے کہ یہ میرے شیخ میرے محبوب کے وطن سے آیا تھا. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، حضرت یہ مہمان نوازی کیسی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے، بغیر مہمان کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، ایک دفعہ کوئی نہ ملا، ایک مشرک بڈھے کو پکڑ کے لے آئے، کھانا شروع کیا، اس نے چند نوالے کھائے، کان میں فرمایا ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا، بس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دو نوالے کھلا کر تو میرا بھرم خرید، میرا دھرم خریدنا چاہتا ہے، اتنا پرانا برسوں کا۔ میرے شیخ نے واقعہ سنایا تھا کہ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں محمود غزنوی، جب ان کے سپاہی آئے تو ایک ہندو کو پکڑا، ذرا پیچھے ہو جاؤ، آپ کے ساتھی بھی ہیں، آپ ادھر بیٹھی اور ادھر ہو، اپنے ساتھی کو بھی بلا لو، تو سلطان محمود کے زمانے میں ایک جب فوجیں آئی تو ایک ہندو سے ایک سپاہی نے پکڑا، گرد تلوار اٹھائی اور اس سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ، تو وہ اس نے کچھ توقف کیا، تو پھر اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ، اس نے پھر کچھ رکا، تب اس کو غصہ آیا کہ کلمہ پڑھتا ہے تیری گردن اڑاؤں، اس نے کہا صبر کر یار، اتنے برسوں کا دھرم ہے، ذرا کہنے آرام سے وقت لگے گا، اتنی جلدی کاہے کو کرتا ہے، ذرا اتنا پرانا کفر ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے بھی کچھ وقت لگے گا۔ یہ اصل میں تربیت کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کلمہ نہیں تیرا پڑھنے کو، کلمہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مہمان نوازی پہ بات چل رہی تھی، اور مہمان نوازی پر ایک بات اور سنائی تھی، وہ آپ کو مقرر سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں پیر بھائی، تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں تمہارے آؤں گا، میں نے کہا ضرور، شوق سے آپ تشریف لائیے، کہنے لگے ایسے نہیں، کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا، میں نے کہا الحمدللہ اس میں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ مہمان جب آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آنے سے پہلے البتہ آپ ذرا فون ضرور کر لیجئے گا تاکہ میں موجود رہوں، اور پھر میں آپ مجھ سے پوچھ لیجیے کہ لانا کیا ہے ساتھ میں، کیونکہ ہو سکتا ہے بریانی یا قورمے کو جی چاہے، کیونکہ جب آپ آئیں گے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئیں گے، آپ کے طفیل میں ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو مہمان نوازی میرے دوستو مستقل ایک عبادت ہے، مہمان کو کھانا کھلانا یہ مستقل عبادت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا کھاتے نہیں تھے، اس مشرک سے کیا فرمایا کہ کیا تیرا کلمہ پڑھنے کو، ایمان لانے کو جی نہیں چاہتا، بس وہ ناراض ہو گیا کہ دو لقمے کھلا کر میرا دھرم کھیلنا چاہتے ہو، ناراض ہو کر چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ دیکھو ہم اس کو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں برسوں سے کھانا کھلا رہے، اور تم نے چند لقمے کھلا کر اس کا ایمان خریدنا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ تربیت ہے کہ جلدی نہ کرو، پہلے توے کو گرم کرو، پھر اس پہ روٹی ڈالی جاتی ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اس بڈھے کو پکڑا اور اس سے کہا، فرمایا کیا کہ مجھ کو معاف کر دو، تمہاری وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہوا ہے۔ تو اس بڈھے نے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیسا عذاب؟ کہا اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی کہ اس کو اتنے زمانے سے میں رزق کھلا رہا ہوں باوجود اس کے کفر اور شرک کے، اور تم چند لقمے کھلا کر اس کا دھرم چھیننا چاہتے ہو۔ بس یہی بات اس کے دل پر چوٹ لگی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا، لیکن تربیت ہی انداز سکھا دیا، بس اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ تو میرے دوستوں، میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان عظیم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا کہ ادھر بچہ پیدا ہوا میٹرنیٹی ہوم میں، ایک سیٹھ صاحب کے پاس ایک نرس آئی اور اس نرس نے کہا کہ آپ ہمارے ہسپتال کے لیے کچھ ذرا چیریٹی فنڈ میں سے دیجئے، چندہ وغیرہ دیجئے۔ تو ٹالنے لگے ٹالنے لگے، پھر آخر بہت اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تمہارے ہسپتال میں آؤں گا میرا علاج تمہیں کو میری تیمارداری تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ مجھے منظور ہے۔ کہا اچھا تمہارے ہسپتال ہے کس چیز کا؟ کہا ہمارا ہسپتال جو ہے وہ میٹرنیٹی ہوم ہے۔ اور میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کا رزق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے، اگر مان لو ادھر بچہ دنیا میں آیا ادھر سے ٹرکوں کی لائن لگ گئی، کیونکہ زندگی بھر کا جتنا گندم کھانا ہے، جتنا چاول ہے، سریلیک ہے اور چینی ہے وغیرہ وغیرہ، پھل ہے، روٹی، دودھ وودھ، اب سب کا سب، سب کا سب لائن لگا کر ٹرک آ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جی کیا ہے؟ وہ جی جو بچہ پیدا ہوا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اس کا یہ سارا جو ہے رزق اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ تب کیا عالم ہوتا، سارے ماں باپ جو ہے بچے کو چھوڑ کر پہلے رزق کی فکر کرتے، رزق کی فکر کرتے، اب کہ بھائی اس کو چوہوں سے بچاؤ، دودھ خراب نہ ہو جائے، فریزر کا انتظام کرو، کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رزق ایک ساتھ نہیں دیتے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رزق کو، اللہ تعالیٰ اس ربفی سمائے رزق کم، ربفی سمائے رزق کم، حضرت نے فرمایا کہ آسمان کے برتنوں میں وہ رزق جمع کر دیا جاتا ہے۔ وما توعدون، جو جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ تمہارا جو رزق ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ آسمان کے برتن میں جمع ہوتا رہتا ہے، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بندے کو ملتا رہتا ہے، ورنہ اگر ٹرکوں کی لائن لگ جاتی کیا عالم ہوتا۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ اللہ کتنا احسان عظیم ہے، اور پھر بندہ یہ فکر کرتا ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال رزق کھا کر بھی اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کل کہاں سے کھاؤں گا، پھر بھی فکر لگی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو بھی یہ فکر لگی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے میرا رزق دے دیجئے، جتنا ہے سب دے دیجئے۔ الہام ہوا کہ تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ کہا اللہ میاں میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا، آپ مجھے دے دیجئے، نفس کہے گا دکھا دوں گا، وہ گودام میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر میرے ایک بات اور یاد ہے کہ میرے شیخ کے شیخ تھے حضرت معاذ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں حضرت 17 برس رہے۔ فرمایا کہ حضرت صبح کا ناشتہ نہیں فرماتے تھے اور دوپہر کو 1 بجے کھانا تناول فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ارہر کی دال سے چپاتی اور ٹماٹر کی چٹنی یہ کھا رہے تھے حضرت۔ فرمایا کہ چند لقمے حضرت نے کھائے، چند لقمے کھا کر فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر مجھ کو اس میں ایسا مزہ آ رہا ہے دال میں جیسے میں بریانی کھا رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہے کہ دال میں بریانی کا مزہ، تو اللہ والوں کے یہ ابھی مزے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دال میں بریانی کا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اب مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، اس بات پر تعجب ہوا۔ تب حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی صاحب کے بھی شیخ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے، میرے شیخ سے فرمایا کہ بات یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، میرے اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طاقت پوشیدہ ہے، میرے اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، طاقت نہ ہو، فالج گر جائے، تب انسان ہاتھ موجود ہوگا اٹھا نہ سکے گا، ہاتھ موجود ہوگا اور اٹھا نہ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی کیسا بنایا، ہاتھ ایسا بنایا کہ دیکھیے انسان موڑ کر منہ تک لے جاتا ہے، کیسے مزے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور ماں کے پیٹ میں بنایا، کوئی انچی ٹیپ، کوئی سانچا وہاں پر نہیں تھا، کوئی ڈایا نہیں تھا وہاں پر کہ نہ تول کر بنائے، لیکن واہ ہمارے مولا واہ، کہ ماں کو پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بازو بنا رہے ہیں، ہاتھ بنا رہے ہیں، ادھر جوڑ بنا دیا کہ میرے بندے کو کھانا بھی ہے، لہذا اس کے کھانے کے انتظام کے لیے کہ دیکھو کیسا ہاتھ کیسے مزے سے جاتا ہے نوالے کی طرف اور اٹھ کر آ جاتا ہے۔ میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک جگہ شادی تھی تو برات والوں نے، شادی کے گھر والوں نے یہ شرط لگائی کہ کوئی بڈھا ساتھ میں نہیں جانا ہے، کیونکہ یا ہم نے بھنگڑا ڈالنا ہے اور ناچ گانا انجوائے کرنا ہے، انجوائے، تو اس لیے ہلّا گلا کریں گے، بڈھا ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا، اس لیے بڈھے کو نہ لانا۔ جب سب جوان تیار ہوئے جانے لگے تو خاندان کے ایک بڈھے نے کہا بھائی مجھے بھی لے چلو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ میں کہا بھائی بڈھا کیا کام آؤ گے، جوان کام آتا ہے، بڈھا کیا کرے گا۔ کہا بھائی بڈھے کا تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے، کہا مجھے جنگل میں دور ڈال دینا۔ یہ بھی میرے شیخ نے سنایا۔ اب اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے مذاق اور کھیل کے لیے کیا کیا کہ سب کے ہاتھ پر ادھر لکڑی باندھ دی، لکڑی باندھ دی اور کھانا لگا دی۔ اب کہا اب کھاؤ، اب ہاتھ تو اٹھ نہیں سکتا، مڑ نہیں سکتا، اب کیا کریں، اب پریشان کہ کیسے کھائیں۔ اب ایک کو خیال آ رہے وہ بڈھا لائے تھے نا جس کو جنگل میں چھوڑ کر آئے تھے درخت کے نیچے، چلو ادھر۔ اب وہ ایک بھاگا ہو گیا، کہا بڑے میاں بس مسئلہ آ گیا، ایسے ایسے انہوں نے کیا، دیکھو ہاتھ باندھا اب کیسے کھائیں۔ کہا دیکھو سمجھایا تھا، بڈھا بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، دھوپ چھاؤں کی باتیں اس سے پتا چلتی ہے۔ کہا یہ تو بڑی آسان ترکیب ہے، ہر دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ جائے، یہ والا اس کو کھلائے اور ادھر والا ادھر والے کو کھلائے، اس طرح سے دونوں کا کام ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا جوڑ لگایا، اللہ اکبر، ایسا جوڑ ہے کہ وہ انسان رزق کو کتنے مزے سے کھا رہا ہے۔ اگر تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ اس ہاتھ میں اگر ادھر جوڑ نہ ہوتا اور یہ ہاتھ نہ مڑتا تب کیسے کھاتے، کیا عالم ہوتا۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ میاں یہاں کوئی کمر میں کوئی جوڑ لگا دیتے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے کر کے وہاں تک لے کر جاتے۔ لیکن کیسا احسان ہے، یہی ہے باری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، کہ سبحان اللہ، بچے کی آنکھ بن رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، دونوں آنکھوں کا کیسا ڈایا اور کیسا اس کا سرکم فرنس وغیرہ کتنے ناپ تول کے ساتھ ہے کہ دونوں آنکھوں ناپو تو بالکل برابر، جبکہ کوئی انچی ٹیپ نہیں لگا، ناک کے نتھرے بنائے کیسے دونوں برابر بنائے، سبحان اللہ، ہونٹوں کو بنایا جا رہا ہے، واہ واہ، کہ شاعر اس کو شیر ہونٹوں کو دیکھ کر شیر پڑھ رہا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، کہ کیسا مست ہو رہا ہے۔ پھر کان کو، ہاتھوں، یعنی پورے آسا، اللہ اکبر، کیسے کرم سے، کیسے مزے سے، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ تو میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے پہلے ہی فرما دیتے ہیں، کہ جبکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق فرشتوں کو خبر کر دی جاتی ہے، کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ سبیل تذکرہ، ایک بات، ہمارے یار لوگ دکانوں میں اور دفتروں میں آج کل لیڈی سیلز گرل رکھتے ہیں، سیلز مین یا سیلز وومین اور سیلز گرل۔ دیکھا کہ انگریزی سیکھنی پڑتی ہے جناب۔ ایک دن ہمارے وہ امریکی ہے نا پیر بھائی، تو وہ انہوں نے بیان کیا تو کچھ انگریزی بولی، اس کے بعد جب بیان ختم ہوا تو میں نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، حافظ ضیاء الرحمان صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں، تو جب وہ آئے تو حضرت سے بتایا میں نے، حضرت ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، بڑا بہت مزہ آیا، فائدہ بھی ہوا۔ میں نے کہا حضرت انہوں نے انگریزی بھی بولی، فرمایا کیا بولی؟ میں نے کہا حضرت آپ کا شعر پڑھا، اور وہ شعر کیا ہے کہ حضرت سے ری یونین کے علماء، ری یونین جو کہ فرانس کا ایک جزیرہ ہے، وہاں کے علماء نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہاں کی جو کرسچن لڑکیاں ہیں وہ ہم کو اشارے کرتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ تم کو اشارے اس لیے کرتی ہیں کہ تمہیں ان کو معلوم ہے کہ تم مسلمانوں کے پادری ہو، اور پادری کے کیا معنی؟ حضرت نے فرمایا کہ پادری کے معنی یہ ہیں کہ جس کی پادری کنڈیشن ہو چکی ہو، یعنی جس کے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو چکے ہو، وہ ہے پادری۔ فرمایا اور دوسری بات یہ ہے، مجھے آج آپ کا انتظار تھا، اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انگریزوں کی جو انگریز مرد ہیں وہ تو سب کے سب ہیں آؤٹ آف اسٹاک اور ڈینٹ فار اسٹک ہے، اسٹک خراب اسٹاک ختم، اور تم سے ان کو نیک گمان ہے کہ یہ فل اسٹاک ہے. لیکن حضرت نے فرمایا، میرے پیارے شیخ نے فرمایا کہ لیکن دیکھو نظر بچانی ہے بھائی، نظر بچاؤ اور میرا یہ شعر پڑھو. اسی وقت حضرت نے یہ شعر، ری یونین کا شعر حضرت کا، وہ کیا ہے کہ میں نے کہا کم ہیئر، اب یہ فرمایا اب وہ لڑکا لڑکی کا مکالمہ، تو اس لڑکی نے کیا کہا، اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز، اس نے کہا کہ کم ہیئر، میں نے کہا کہ نو پلیز، اس نے کہا کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت لیکن یہ جو امریکن اسٹائل میں کہتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں کم ہیئر. میں نے کہا حضرت ہم لوگ تو کہتے ہیں کم ہیئر اور یہ لوگ کہتے ہیں کم ہیئر. حضرت ہنسنے لگے. میں نے کہا حضرت ان کی انگریزی ایسی ہے کہ ہر کوئی بول نہیں سکتا. اگر وہ پاسپورٹ مانگیں گے ہم تو کہیں گے جی آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے، اور یہ کہیں گے پاسپورٹ. تو حضرت خوب ہنسے. ایسے ایک دو چٹکلے سنائے جو میں نے کہا حضرت ہم تو کہتے ہیں امریکن اسٹائل، یہ لوگ کہتے ہیں امریکن اسٹائل. تو حضرت اس پر بہت خوش ہوئے. ہاں بس آگے بات چلی جائے گی، سمیٹ رہا تھا مضمون کو. تو میرے پیارے دوستوں، مضمون چلا کہاں سے تھا یہ بتاؤ. سبحان اللہ الرحمن. تو خیر میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا انشاءاللہ یاد آ جائے گی، اللہ کرے گا. ہاں یہ اہم مسئلہ ہے کہ آج کل ہمارے یار لوگ اپنی دکانوں میں اور آفس میں سیلز گرل رکھتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے جناب آپ کیوں سیلز گرل کیوں رکھ رہے ہیں، ریسپشنسٹ یا آپریٹر وغیرہ، وہ کہتے ہیں اصل میں اس کی جیسے گاہک زیادہ آتے ہیں، گاہک زیادہ آتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو ذرا ہم لوگ سوچیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ رزق کو بسیط یعنی کشادہ فرماتے ہیں، رزق کو بڑھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں. لیکن اب پتا یہ چلا کہ رزق جو ہے وہ ان لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ان ایمان کا کیا عالم ہے کہ رزق جو ہے وہ لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے، کہ لڑکی ہوگی تو بکری زیادہ ہوگی، رزق بڑھے گا، اور اگر ہم اپنے دفتر میں سیلز وومین، سیلز گرل، آپریٹر، ریسپشنسٹ رکھیں گے تو کسٹمر اور گاہک زیادہ ہو جائیں گے. اس سے ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمانیات، ہمارا ایمانیات کس مقام پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب وہ جو رہی بات معاملہ کہ وہ بات کی پیش کی تھی کہ رزق کے متعلق کہ انسان کو فکر ہوتی ہے، تو یہ فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها کے تحت میں مفسرین اور علامہ علوسی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی عصا کو پہاڑ پر ماریے. طاقت موسوی اور عصا موسوی مشہور ہے، قبطی کو گھوسا مارا تھا وہ مر گیا تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تو پہاڑ کی جو پرت ہے، پتھر کی چٹان کی پرت ہٹ گئی. پھر حکم ہوا دوبارہ مارے، دوبارہ مارا اور ہٹ گئی. تیسری دفعہ ہوا تو جب مارا تو دیکھا جب پتھر ہٹا تو اس کے اندر ایک سبز رنگ کا چھوٹا سا کیڑا ہے، اور اس سبز رنگ کے کیڑے کے منہ میں سبز بالکل تازہ پتا موجود ہے، لیکن وہ کیڑے کی، اس کیڑے کی حمد و ثنا سنیے کہ جو علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، جس کو میرے شیخ بہت مست ہو کر پڑھتے. وہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کتنا ناچیز اور حقیر کیڑا ہوں، لیکن میرا مولا پاک ہے کہ میں ناچیز اور حقیر ہوں، لیکن میرا مولا ان عیبوں سے پاک ہے، اتنا عظیم الشان مولا ہے لیکن مجھ پر بھی نظر رکھتا ہے. اور ویارف مکانی، میرے رہنے کے ٹھکانے کو جانتا ہے. ویرزقنی ولا ینسانی، اور مجھے وقت مقررہ پر رزق عطا فرما رہا ہے، اور میرا مولا مجھ کو بھولتا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارے دوستو جب وہ کیڑے کا یہ عالم ہے، آج کیڑے کا ایمان کیسا ہے کہ وہ رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم افطار کھا کر جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا تکبیر اولا چھوڑ دیتے ہیں. اگر مان لو مسجد والے، الحمدللہ ہمارے یہاں تو مسجد میں اہتمام ہے، ہماری مسجد میں تو اہتمام ہے، تقریباً 15 منٹ کے قریب وقت دیا جاتا ہے کہ انسان اطمینان سے افطاری کر کے آ جاتا ہے. خیر یہ تو ایک مسئلہ ہے، ہر ایک کی ترجیحات ہیں، ہماری ترجیح یہ ہے کہ آسانی دو. اگر کوئی جلدی نماز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک کھجور کھا کر صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، تو ایک کھجور شربت اور تھوڑی سی چاٹ اور ایک دو پکوڑا کھا کر وہ کیوں نہیں زندہ رہتا رکھ سکتا مغرب کے بعد تک بھائی. لیکن میرے دوستو اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تکبیر اولا نہ چھوٹنی چاہیے مغرب کی. اگر ہم اپنے ایمان پر غور کریں تو ہم دین کے کام کرنے والے، یہ ہم دینی لیبل جن کے چہروں پر لگا ہوا ہے، اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے عمل کے اندر کتنی کوتاہی ہے کہ ہم تھوڑے سے نفس کی لذت کی، جبکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں تو اس کے نتیجے میں کیا انعام ملے گا، تکبیر اولا سے پڑھیں گے. باقی جب صبح سے شام تک بھوکے رہ سکتے ہیں تو 15 منٹ مزید بھوکے کیوں نہیں رہ سکتے. چلو اگر اوابین نہ پڑھے سنت پڑھ کر بھی چلا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ مریں گے نہیں، کیونکہ آج تو مجھے اس کا بہت تجربہ ہو گیا. آج اس طرح تجربہ ہو گیا کہ آج بغیر سحری کے روزہ رکھا، صبح تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل مر جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر گزرا. دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تکلیف تھی پریشانی تھی، میں نے آج دعا کی اللہ تعالیٰ، صبح ایسی تکلیف ہوئی کہ بس. لیکن دوپہر میں ایک عجیب کام ہوا، اس سے بڑی دھارس بن گئی. وہ ہوا یہ کہ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ کمزوری معلوم ہو رہی تھی. تو حضرت کی جب خدمت میں حاضر ہوا، جب حضرت کو دیکھا، سچ بتاتا ہوں، سر میں درد تھا، سر کا درد بھی رفع ہو گیا، اور ایسا لگا کہ کسی نے جسم میں، دل میں، روح میں طاقت ڈال دی ہو. اور وہ جو کمزوری تھی، سچ بتاتا ہوں، اس کے بعد آیا، اپنے معمولات پورے کیے الحمدللہ، اور شام تک ابھی تک بالکل زندہ اور بیٹھا ہوا ہوں. کھانا نہ کھا کر تو مرا نہیں، ہو سکتا ہے کھانا کھا کر مر جاؤں، کیونکہ موت جیسی ہے ویسی آنی ہے میرے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو رزق کی کھانا بے شک ہے، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں رزق کا شکریہ یہ ہے کہ رزاق کو مت بھولو. فرمائے کہ جب دیکھو انسان کھانا نہیں کھاتا تو کھانا نہ کھانے سے اس کی قوت بینائی اور شنوائی، قوت گرفتنی اور رفتنی وغیرہ میں کمزوری آ جاتی ہے. اب انسان نے کھانا کھایا، اب وہ طاقت آئی، اب آنکھ کی روشنی بھی بحال ہو گئی، سننا بھی بحال ہو گیا، پکڑنا چلنا بھی بحال ہو گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو کھانے سے کیسی قوت آ گئی، کھانے نے کیسی قوت ڈال دی. تو میرے دوستو اسی مسئلے سے وہ حدیث شریف حل ہو جاتی ہے کہ جس حدیث شریف میں، حدیث قدسی کے اندر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. جب کھانا نہیں کھایا تھا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، کھانے نے ہمارے اندر قوت ڈال دی. اب ہم کہہ رہے ہیں دیکھو کھانے کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی، سننے کی بھی آ گئی، وہ جو صلاحیت کمزور تھی وہ آ گئی. جب کھانے کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دیکھنے کی آ گئی، تو میرے دوستو اللہ رب العزت کا وہ نور، عبادت کا نور، تجلیات اگر ہمارے اندر داخل ہو کر ہماری نگاہوں کے زاویے کو بدل دے، ہمارے سننے کے زاویے کو بدل دے، ہمارا بولنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا چلنا، ہمارے خیالات، ہمارا سوچنا بن جائے، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے. کیونکہ یہ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے اچھے خاصے پسینے آ جاتے ہیں دانتوں تلے، یہ بھی محاورہ ہے، ورنہ دانتوں میں پسینہ نہیں آتا بھائی. حضرت سے ایک ایم ایس سی نے پوچھا کہ حضرت نے بیان میں فرمایا اپنے کہ جب کوئی حسینوں سے نظر بچاتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، یعنی اتنی تکلیف ہوتی ہے. بیان کے بعد انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت میں پریشانی ہے مجھ کو. پوچھا کیا؟ کہا حضرت پریشانی یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، تو یہ کلیجہ تو ادھر ہے، یہ منہ کو کیسے آ جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا واہ، تو نے کیا پڑھا ہے؟ اسے ماسٹر. کہا اللہ تیری ماسٹری پر رحم فرمائے. فرمایا ظالم یہ محاورہ ہے، بلغت القلوب الحناجر، اللہ تعالیٰ نے بھی تو نازل فرمایا ہے محاورہ کہ بلغت القلوب حناجر، کہ ایسی تکلیف تھی صحابہ پر کہ دل اچھڑ کر حلق میں آ گئے. تو کیا دل حلق میں آ جاتا ہے کیا؟ مراد وہ تکلیف کو بیان کرنا کہ اگر دل ہمارا ہی دل ہمارے حلق میں آتا تو جتنی تکلیف ہوتی. جیسے ایک صاحب نے میرے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ جو قرآن پر پاک میں ہے کہ لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ وہ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے کہ جب تک وہ سوئی کا ناکہ اس میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے. تو حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو سوئی کے ناکے کو بڑا کریں گے یا اونٹ کو چھوٹا کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہارا بھی لگتا ہے کسی پروفیسر سے رابطہ ہے، اس کی صحبت سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اور قرآن پاک کا ترجمہ تم قرآن پاک کو تم ترجمے سے سمجھ رہے ہو، اور قرآن پاک بغیر محاورات کے نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر استاد کے نہیں سمجھا جا سکتا. حضرت نے فرمایا کہ عرب لوگوں کو جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو کہتے حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط، یعنی ان سے اس محاورے سے ان کی یہ مراد ہوتی ہے کہ ہم نے ہرگز یہ کام نہیں کرنا، سوئی کے ناکہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اور اونٹ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ انکار کرنا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی عربوں کا یہی معاملہ نازل فرمایا کہ کفر کی حالت میں یہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اگر چاہے اونٹ جو ہے ناکے میں سے گزر جائے تو مطلب کیا ہے کہ اونٹ کبھی ناکے سے نہیں گزرے گا. اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی رزق وہ کھاتا ہے بندہ، وہ کیڑے نے رزق کھایا لیکن اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر بجا لایا، اور ہم رزق کھاتے ہیں اور رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا کہ رزق کا شکریہ یہ ہے کہ رضا کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. یہ ہو گیا رزق کے متعلق ایک مسئلہ. نمبر دو بات، رزق حلال کے فوائد میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ امیر عبد الرحمن یہ افغانستان کا والی گزرا ہے، اس کا بیٹا تھا، خبر آئی کہ دشمنوں نے اپنے علاقے پر ریڈ کیا ہے یعنی حملہ کیا ہے. جب اس کو پتا چلا اپنے بیٹے کو بھیجا جاؤ حفاظت کرو سرحدوں کی. اب جب بیٹا گیا تو کچھ دن کے بعد سی آئی ڈی کی طرف سے خبر آئی مخبرین اور قاصدین کی طرف سے کہ بیٹا شکست کھا کر واپس آ رہا ہے. سلطان پریشان ہو گیا، امیر پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر اپنے گھر میں گئے، چہرے پر پریشانی آیا تھی. بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتاؤ تو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا بیٹا کو بھیجا تھا میں نے، وہ شکست کھا کے آ رہا ہے. یہی ہے ہمارا نا، جب بچہ گڑبڑ کرتا ہے نا اب دیکھا تیرا بیٹے کو، اور جب اچھا کام کرتا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ. یہ میاں بیوی کی نوک جھونک ہوتی ہے. اب اس نے بیوی نے اس کی کہا ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا کہ عورت ہے، ماں ہے، اپنے بیٹے سے امید رکھتی ہے. تو اس نے کہا نہیں، یہ خبر ہے، خبر ہمارے جاسوسوں کی ہے اور مخبرین کی ہے، ہماری بی بی سی نے خبر دی ہے. اس نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. میرا بیٹا، جوش میں آ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا. اور یہ بھی ایمانیات میں سے ہے میرے دوستو، یہ مسئلہ بھی، یعنی جہاد سے بھاگنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے. خیر اس نے سوچا کہ ماں ہے اپنے جیسے جذبہ، چلا گیا. اگلے دن خبر آئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، وہ فاتحانہ دشمنوں کو بھگا کر پٹائی لگا کر فاتحانہ واپس آ رہا ہے. خوشی کے مارے بھاگتا ہوا گیا، کہا دیکھ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے کی آج کیا خبر آئی ہے. تو بیوی نے کہا کہ میں تو تجھ سے کل ہی کہہ رہی تھی. اب وہ کچھ چھٹکا، اس نے کہا کیا بات ہے، تجھے اتنا وسوخ کیوں تھا اپنے بیٹے پر؟ اس نے کہا چل میں تجھے ایک اپنا راز بتاتی ہوں. یہ واقعہ بھی میرے مرشد نے سنایا. نے کہا کہ آج میں تجھے ایک راز بتاتی ہوں. کہا راز یہ ہے کہ جب وہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو میں نے رزق حلال کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، نہیں ملا نہیں کھایا، لیکن جب کھایا رزق حلال کھایا. اور جب وہ میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنے اس بیٹے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. تو کہا جس بچے کی تربیت رزق حلال سے ہو اور اس کو میں نے با وضو دودھ پلایا ہو وہ بیٹا سینے پر زخم کھا سکتا ہے اللہ تعالی کی محبت میں، لیکن پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتا. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو یہ ہے رزق حلال کی برکت. ایک واقعہ اور سنیے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں، عالم تھے، اللہ والے تھے، تہجد گزار تھے اور شاہی خزانے سے پیسہ نہیں لیتے تھے بلکہ مزدوری کر کے قرآن پاک کی کتابت کر کے ٹوپیاں سی کر اپنا گزر بسر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کی برکت ایسی کہ ان کے ذریعے سے ایک ایسی کتاب لکھوا دی جو فتاوی عالمگیری اور عربوں کے اندر فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے، کہ ایسی کتاب ہے کہ عرب لوگ حیران انگوش بدندہ ہیں وہ کہ کیا کتاب ہے یہ، ایسی زبردست کتاب. تو وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ برسات کا زمانہ تھا، ساون کا زمانہ، تو برسات کے زمانے میں ایک ہندو بنیا آدھی رات کو بارش کی وجہ سے اس کی چھت ٹپک رہی تھی. وہ پریشانی کے عالم میں، چھت بنانا جانتا نہیں تھا، پریشانی کے عالم میں باہر نکلا. اب یہ عالمگیر کا رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یہ راتوں کو گشت کرتے تھے. جب وہ ہندو بنیا وہیں سے گزرے دہلی میں، بنیا نظر آیا، پوچھا کیا بات ہے، تو وہ بندیا نے پہچانا نہیں کون ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے مزدور کی تلاش ہے، میری چھت ٹپک رہی ہے، میں پریشان ہوں. تو عالمگیر نے فرمایا بھائی میں بھی مزدور ہوں. کہا اچھا بھائی آ جاؤ بھائی مزدوری کرو. اب وہ گئے، رات بھر اس کی چھت کو تیار کیا، چھت بنائی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. نکلے، اترے، اس نے خوشی کے مارے، ایسا حالت میں ہو تو کیا عالم ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا مزدوری چاہیے. اس لیے شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے یہاں پر، اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے اپنی کوئی چیز بیچتا ہو، مثلا مارکیٹ میں اس کی قیمت اس وقت 20,000 ہے، لیکن کہتا ہے یار میں مجبور ہوں، چلو 10 میں لے لو، تو شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اس کی مجبوری کی وجہ سے 10 میں مت خریدو. فقہ کا ایک مسئلہ ہے یہ بھی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت میں مت لو. اور بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کی قیمت چیز نہیں خریدتے تو اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دے دو، لیکن کم قیمت میں چیز مت خریدو. دیکھو شریعت کا کتنا اہم، فقہ کا مسئلہ ہے یہ اہم کہ کسی کی مجبوری سے، اور ہم لوگ تو منتظر رہتے ہیں، مجبور آئے کار گاڑی بیچ رہے ہیں، مجبور ہے کم قیمت میں دیں گے، جبکہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو زیادہ ہے. کیا اللہ اکبر، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خیر خائی کرو. اب عالمگیر رحمت اللہ نے اس سے فرمایا بنیا سے مجھے دو آنے چاہیے، دو پیسے چاہیے. بنیا حیران ہو گیا، اتنی کام میری اتنی زگ میں دو پیسے، خوشی کے مارے اس نے 10 پیسے دے دیے. کہا نہیں مجھے دو پیسے چاہیے. دو پیسے لیے، بہت ضد کی، دو پیسے لیے اور چل پڑے. ان کے شیخ تھے ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ. ملا جیون رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن انہوں نے درخواست کی کہ حضرت بہت زمانہ آ گیا، سلطنت کی مشغولی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دی، اگر آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں تو زیارت. شیخ بھی اپنے مرید سے محبت، شاگرد تھے، تشریف لے آئے دہلی. حضرت آئے، خاطر مدارات کی، پھر حضرت کو وہ جو دو پیسے تھے وہ ہدیہ کر دیے، کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اب ملا جیون رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، گئے کچھ دن کے بعد وہ جو محصول وصول کرنے والے افسران تھے انہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں نا ان کی تو بڑی زمینیں ہیں، پہلے تو غریب تھے، اب تو بڑا مال والا ہے، تجارت ہے، زراعت ہے اور مویشی وغیرہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ ٹیکس ان سے بھی وصول کیا جائے،
سروے کیا جائے.
سروے تو کر کے آئے تھے نا، سروے رپورٹ لے کر آئے تھے. تو اب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی جانتے تھے عالمگیر کے شیخ استاد ہیں، اس لیے پہلے ایسا نہیں کیا. عالمگیر خود بھی پریشان ہوئے کہ میرے استاد کے کون سی ایسی آمدنی کا ذریعہ کہ یہ معاملہ ہوا. پھر خط لکھا، بہت زمانہ ہو گیا حضرت، برس گزر گئے تھے اس کو، برسا برس کہ حضرت بہت زمانہ ہوا آپ کی زیارت نہیں کی. بعض مرتبہ میرے شیخ فرماتے ہیں بعض مرید ایسے لائق اور شاگرد ایسے لائق ہوتے ہیں کہ استاد اور شیخ کو اللہ بھیج دیتے. ورنہ تو مثل یہ مشہور ہے، کہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے، لیکن بعض پیاسے ایسی تڑپ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیتے ہیں. ایسے واقعات بڑے ہیں جس پہ جاؤں گا اور وقت ہوگا. خیر چلو ایک چیز سنا دیتا ہوں ذرا مزہ آ جائے. دو برس پہلے یعنی پچھلے برس حضرت کا سفر مئی میں مدینہ شریف کا تھا عمرے پر، میں بھی حاضر تھا، ہمارے بعض اور دوست ہیں جو یہاں موجود وہ بھی حاضر تھے. تو وہاں پر ایک عالم ہے مولانا عبد القدیر صاحب، یہ حضرت شیخ العدیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے اور حضرت کی وجہ سے ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں قیام کیا. ابھی بھی ان کا فون آتا ہے میرے پاس بھی، فون کیا کرتے ہیں روتے زیادہ ہیں، صرف ایک بات کہتے ہیں کہ دعا کر دو کہ اللہ خاتمہ ایمان پر مدینہ شریف میں عطا فرما دے. کہا میں ساری زندگی صرف اس لیے یہاں رہ رہا ہوں کہ میری موت مدینہ شریف میں آ جائے. ملے نا روتے ہی روتے زیادہ ہے باتیں کم کرتے. ابھی ہمارے ایک اور دوست گئے تھے تو میں نے بھیجا تھا ان کے پاس، تو روتے زیادہ ہیں بات کم کرتے ہیں، بس عجیب عالم ہے ان کا. تو وہ حضرت، ان کے جو داماد ہیں وہ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ عرب ہیں اور ہمارے شیخ کے ہاتھ پر بیعت اور ان کے حضرت کے خلیفہ ہیں. مدینہ شریف کی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں علامہ خالد مرغوب صاحب، بہت ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، بڑے درجے کے حدیث شریف کے استاد ہیں. تو انہوں نے ایک دن اپنے داماد کو فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ تمہارے شیخ آئے ہوئے؟ کہا جی آئے ہوئے. کہا تم نے مجھے نہیں بتایا؟ اب انہوں نے کہا کہ ابا بات یہ آپ کو بتانے کا کیا فائدہ، کیونکہ شیخ العدیز صاحب کے پاس آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہی نہیں، آپ کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتے، بڑے بڑے بزرگ آپ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں. وہ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اچھا پھر بتاؤں گا. پھر وہ آ گئے حضرت کیا معلوم کیا، حضرت کے پاس آئے اور آئے اور حضرت سے کے سامنے آ کر رونے لگے. کہا حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ مجھے بیعت فرما لیں. رونے اتنا روئے کہ بس روئے. پھر اس کے بعد حضرت خاموش. میں کہا حضرت میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں کہ میں آیا کیسے؟ حضرت فرمایا سناؤ. انہیں بتایا کہ میں اس لیے ایسے آیا کہ رات کو خواب میں شیخ العدیز ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ پیارے، یہ حضرت کا لقب تھا، حضرت پیارے فرماتے تھے، کہ پیارے مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن اگر کنواں پیاسے کے پاس چل کر آ جائے تو کیا کہنا. پھر فرمائے کہ پیارے مدینہ شریف میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کر بیٹھو. بس یہ سننا، یہ خواب دیکھا انہوں نے اور آئے روتے مجلس میں، یہ عالم تھا روتے رہتے تھے وہ. تو میرے دوستوں اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن بعضوں کی تڑپ ایسی ہوتی ہے. اور یہ چیز استاد اور پیر بھی سمجھتا ہے کہ میرا مرید میرا شاگرد کس مقام پر ہے، لہذا وہ اس کے اس مقام کی لاج بھی رکھتا ہے. اب اس کے بعد ملا جیون صاحب آئے دوبارہ دہلی میں، عالمگیر کے پاس تخت پر بٹھایا، عزت اکرام کیا، بڑا خیر خیریت حال احوال پوچھا. کہا حضرت ایک آپ سے درخواست تھی. ملا جیون نے فرمایا کہ اچھا کیا بھائی؟ کہا حضرت درخواست یہ کہ ہمارے محصول کے جو وصول کنندہ حضرات ہیں انہوں نے آ کر کچھ خبر دی ہے، تو پھر حال بتایا یہ. تو وہ مسکرائے ملا جیون صاحب، فرمایا بھائی یہ تو میرا مال نہیں، یہ تو تمہارا ہی مال ہے. تو حیران ہو گئے کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. تب ملا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے دو پیسے دیے تھے، وہ دو پیسے میں اللہ تعالی نے اتنی برکت دی، تو یہ جو تمہارے افسران تم کو رپورٹ دے رہے ہیں یہ اصل میں انہی دو پیسے کی برکت ہے. اب وہ دو پیسے کیا چیز ہے یہ تم مجھے بتاؤ گے، تم بتاؤ گے. تب عالمگیر رحمتہ اللہ نے ایک افسر کو بھیجا کہ جاؤ فلاں محلے میں جو ہندو بنیا رہتا ہے اس کو بلا لو اور اس کو کہنا کہ فلاں برس کے ساون کے کھاتے بھی لیتا ہے، کیونکہ ہندو ہر چیز کو اپنے کھاتے میں نوٹ کرتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک ہندو بنیا تھا، وہ بڈھا ہو گیا اور نظر کمزور ہو گئی، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے دیوار پر؟ اس نے کہا کہ کاکا یہ کوا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کاکا تجھے ابھی بتایا تھا یہ کوا ہے۔ کہا اچھا بیٹا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا بیٹا کسی کام میں مشغول تھا، بیٹے سے پتا نے کہا کہ بیٹا یہ دیوار پر کیا ہے؟ کیا کاکا تو دماغ خراب کرتا ہے، تجھے کتنی دفعہ بتاؤں، ایک دفعہ دو دفعہ تین کہہ دیا میں نے کہ کوا ہے، اب اگر پوچھا نہیں بتاؤں گا۔ بنیا خاموش، اپنے منشی کو بلایا کہ منشی جاؤ فلاں کھاتا لے کر آ جا۔ اب وہ کھاتا 20 برس پرانا کھاتا منگوایا اور اس کھاتا کھلوایا، کہا دیکھ بیٹا ایک بات سن لے۔ اچھا، کہا دیکھ یہ کھاتا لگا ہے، کیا فلاں تاریخ کو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرا بیٹا اس وقت 2 برس کا تھا، تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ کاکا یہ دیوار پر کیا ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ کوا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ کاکا یہ دیوار پر کیا ہے، تو میں نے اس کو بتایا کوا ہے۔ کہا بیٹے یہ دیکھ، اس میں لکھا ہے کہ تو نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے 100 مرتبہ تجھ کو محبت سے بتایا تھا، آج میں نے تجھے صرف 3 مرتبہ تجھ سے پوچھا تو تیرے کو غصہ آ گیا۔ دیکھ باپ کی شفقت اور محبت دیکھ، کہ تجھ سے 100 مرتبہ تو نے پوچھا اور ہر دفعہ میں نے تجھ کو محبت اور شفقت سے بتایا اور صرف تو 3 مرتبہ تو مجھ سے بیزار ہو گیا۔ کیا عجیب، دیکھیے یہ بھی واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ دیکھو باپ ہندو کا واقعہ ہے لیکن کیا کہ وہ باپ کی اور بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے۔ اسی لیے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جب صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے باپ کو اٹھا کر گھومتا ہوں، حج بھی کرایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ جب اپنے بیٹے کی تربیت اور پرورش کرتا ہے تو وہ اس امید پر کرتا ہے اور اس کے سامنے یہ نظر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، اس کی زندگی لے کے لیے کرتا ہے۔ اور بیٹا جب اپنے بڈھے باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ منتظر ہوتا ہے کہ میرا باپ مرے گا کب، کہ جب میں اس کی خدمت سے چھٹکارا مجھے ملے گا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب و غریب بات ہے۔ تو وہ ہندو بلیے کو بلوائے، کہا کھاتا لے کر آ۔ کھاتا لے کر آیا، اس کے بعد اس نے کہا ساون میں تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے، ایسے بتاؤ۔ اس نے کھولا، سب لکھا ہوتا ہے۔ کہا کتنے پیسے مزدوری لی تھی؟ کہا 2 پیسے۔ کہا بس اب تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تب عالمگیر رحمت اللہ علیہ رو کر کہنے لگے، استاد جی یہ جو میں نے اس دن مزدوری کی تھی یہ وہی مزدوری ہے۔ بس میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو رزق حلال بڑی چیز ہے، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے۔ اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق حلال کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ایک روایت سن لیجئے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کا جو سب سے یقینی اور مؤثر ذریعہ ہے وہ ہے تقویٰ، باقی جتنے ذرائع ہیں وہ یقینی نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک تقویٰ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ سے رہے گا، گناہ سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے مخرج، ایکسٹ اور خروج عطا فرمائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ معطوف ہے کے ساتھ عطف داخل کر کے بتا دیا کہ جو تقویٰ سے رہے گا اس کو مخرج بھی ملے گا اور اس کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، یعنی کیا؟ گناہ کرنے کو جی چاہے گناہ سے بچے تو تقویٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے شیخ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رزق کے اندر تنگی یا پریشانی ہو تو فوراً اپنے تقویٰ کو متقی یعنی اللہ والوں سے چیک کراؤ، چیک کراؤ کہ ہمارے تقویٰ میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے کہ جس کی وجہ سے رزق کی پریشانی آ رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ویرزق من حیث لا یحتسب، کہ ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں گمان نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کا یہ معیار حاصل ہم کیسے کریں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار, کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, من کل ہم من فرجا, کہ اس کو اللہ تعالی ہر غم سے اس کو آسانی فرمائیں گے, فرض یعنی نکلنے کا راستہ فرمائیں گے. اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ افضل العبادات انتظار الفرج, کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو اس مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار رہنا کہ اللہ تعالی مجھے آسانی فرمائیں گے, یہ بھی افضل ترین عبادت فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ومن جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, کہ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو مخرج عطا فرمائیں گے, اور وہ من کل ہم من فرجا, اور اس کے غم کو کشادگی سے تبدیل فرمائیں گے. وجعل اللہ له ورزقه اللہ من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں نہیں ہوگا. میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پر وہی نعمتوں کا ذکر کیا جو کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تقویٰ پر یہ نعمت عطا فرمائی. اس لیے فرمایا کہ تقویٰ کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے استغفار کا سہارا لگاؤ. پھر جو آدمی مستغفر ہوگا, اس لیے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرقات کے اندر فرماتے ہیں ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, کہ جو مستغفر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو متقین کے درجے میں رکھتا ہے. اس احادیث شریف کے تحت میں فرماتے ہیں کیوں, جو فرماتے ہیں کہ اللہ, میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر جو انعامات رکھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پر وہی انعامات بیان فرمایا. دادا فرمایا اگر تقویٰ سے رہنا مشکل ہے تو مستغفر رہنا تو آسان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے, کہتے یا ربی معاف فرما دیجئے, یا کریم معاف فرما دیجئے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت فرماتے تھے, کیا یا کریم یا کریم فوت کہتے تھے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت معاشہ عبد الغی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت پڑھتے تھے یا ربی, فرماتے ایسے کھینچ کر کہتے تھے یا ربی معاف فرما دیجئے, بس اٹھتے بیٹھتے حضرت کا یہ وظیفہ تھا یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے. اپنے کو یہ نہ کہیں کہ ہم گناہ کیا کرتے ہیں, عجیب بات ہے لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب حضرت سمجھ میں نہیں آتا امام صاحب ہم گناہ کرتے ہی کیا ہیں, جناب کی صورت دیکھو تو داڑھی منڈی, جناب کا پجامہ دیکھو تو ٹخنوں سے نیچے, گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے جی, سب خبرنامہ دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے, دیکھنے کی چیز ہے, تو چیز بڑی ہے مست مست, تو خبرنامہ دیکھنے کے لیے. اس لیے فرماتے ہیں بعضوں کو, میرے شیخ فرماتے ہیں نا بعضوں کو بی بی سی سننے کا بہت شوق ہے, فرماتے ہیں بی بی سننے کا شوق ہے ٹھیک ہے, لیکن فرماتے ہیں بابا صاحب کیوں نہیں سنتے, صرف بی بی سی سنتے ہو, بابا صاحب بھی تو سنا کرو بابا کی سنو بھائی. فرمائے تو جو سنتا ہے وہ وہی بولتا بھی ہے, لہٰذا عرب کا بچہ عربی سنتا ہے عربی بولتا ہے, پشتوں کا بچہ پشتو سنتا ہے پشتو بولتا ہے, اور عرب کا بچہ ضرب یضرب ضربن کے بغیر بولتا ہے, بغیر ڈنڈا کھائے, اور فعلا فعلا یفعلو کی گردان بغیر فائل اور مفعول بنے پڑھ لیتا ہے, نہ فائل بننا ضروری نہ مفعول عبادت, لیکن عربی بولتا ہے نا. فرمایا اسی طرح سے جو اپنے شیخ کی سنتا ہے وہی بولنے بھی لگتا ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ضرور ہوتا ہے, جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ضرور ہوتا ہے, کیونکہ انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اللہ والوں کی اپنے شیخ کی سنو, جیسی سنو گے ویسی پھر بولنے بھی لوگوں گے, وہ پہلے ریکارڈ ہوتا رہے گا پھر ایک دن ویسے ہی بولنا بھی شروع کر دے گا. اس لیے ہم جو بچوں کو کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا, کیسے نہیں سیکھا, وہ ہم ہی سے سیکھا ہوتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. جب ماں باپ جو گالیاں دیتے ہیں نا بچے بھی بڑے دھڑلے سے وہی گالی دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک دن میں اپنے نانا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, تو میرے نانا کے ساتھ اس کا پوتا بھی تھا, تو کہا اب وہ نانا میری کچھ بات کر رہے تھے, تو وہ پوتا کی عمر کیا ہے 2.5-3 سال, تو اب وہ پنجاب کے علاقے کے, تو اس نے کہا ماں کی گالی دے کر پنجابی میں, میں تو نقل مسجد ہے اس لیے نقل کرنا مزہ تو بڑا ہے اس میں لیکن نقل نہیں کروں گا. کہا ماں کی گالی دے کر بچے نے بالکل سنجیدہ ماں کی چپ کر کھانا کھاتے ہوئے بولتے نہیں ہے. کہا وہ نانا کی عادت بہت تھی. کہا اس کے بعد وہ جو نانا کو بریک لگی خاموش. وہ کیا کہ جو ہم ہمارے بڑے ہم لوگ جو بولیں گے ہمارے بچے میرے دوستوں وہی بولیں گے. ہم جو گالیاں دیں گے جو بولیں گے الفاظ نکالیں گے ہمارے بچے وہی بولیں گے. جو سنیں گے چاہے محلے سے ہو چاہے ہم سے ہو پھر وہی بولیں گے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا جو جیسی سنتا ہے وہ ویسی بولنے بھی لگتا ہے. تو میرے پیارے شیخ دامت برکاتہم نے کیا فرمایا, حضرت فرماتے ہیں کہ رزق حلال حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, فرمائے مستغفر بن جاؤ. اگر مان لو تقوی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے, فرماتے ہیں تقوی کے مقامات بھی استغفار سے ہی طے ہوں گے. تقوی مقامات تقوی بھی استغفار سے ہی طے ہوں گے. اور پھر اس پر کتنی بڑی نعمت ہے, رزق مل رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بے گمان روزی عطا فرمائیں گے. لہذا رزق حاصل کرنے کا سب سے آسان ترین نسخہ کیا ہے کہ کیا کہ استغفار کو لازم پکڑ لے, یعنی گناہوں سے توبہ, گناہوں سے توبہ, جس گناہ کیا ہو توبہ. میرے شیخ فرماتے ہیں, حضرت کا ایک بات سنا عجیب بات یاد آئی, فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اور ان کا عمل ہے کہ جی ابھی تو سوراب گوٹ سے ڈیفینس تک جانا ہے, راستے میں کئی بس اسٹاپ آئیں گے, اگر میں نے ایک بس اسٹاپ پر نظارہ کر لیا اور پھر توبہ کر لی تو اگلے بس اسٹاپ پر کیسے دیکھوں گا, یا فلا پوائنٹ 110 کا پوائنٹ آتا ہے تو وہ بڑا ٹنا ٹن ہوتا ہے اور کلفٹن سے گزریں گے وہاں کی حسینوں کی ٹن ٹن نہیں دیکھیں گے تو کیا مزہ آئے گا. چلو کوئی بات نہیں, کنکھیوں سے دیکھ لیں گے یا آئینے میں دیکھ لیں گے. لہٰذا آئینہ سیٹ کرتے ہیں کہ جیسے دیکھا سگنل پر گاڑی رکی میں دیکھا پیچھے موٹر سائیکل پہ آئی ہے, موٹر سائیکل آگے ادھر گئی, آئینے کو وہیں موڑ لیا. اب کسی کو پتا ہی نہیں کہ آئینے کی سیٹنگ سے کیا سیٹنگ ہو رہی ہے, نفس حرام لذت کو کیا سیٹ کر رہا ہے. تو میرے شیخ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ توبہ نہیں کرتے. کیوں کہ جی کتنی توبہ کریں, ابھی اتنی دور تک جانا ہے, گناہ ہوں گے پھر کیا کریں گے. تو حضرت نے ایک عجیب مثال فرمائی, وہ مثال سنیے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کو دست اور موشن لگے ہوئے, وہ اس کو دست لگے ہوئے اور مان لو ایسے درست ہیں کہ دست بدست جنگ کا عالم, دست بدست جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. یہ حضرت کا شعر ہے, دست بدست جنگ کا عالم, ایسی جنگ لگی ہوئی ہے کہ وہ مان لو شلوار میں نکل جاتا ہے, یا ابھی نالا پورا کھلتا نہیں ہے کہ نکل جاتا ہے, شلوار تو خراب نہیں ہوتی کچھ اور خراب ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا مان لو کسی کو ایسے دست لگے ہوئے ہیں تو کیا وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ یار ابھی تو دست اتنے آ رہے ہیں تو چلو پہلے دست کر لیں پھر ایک ساتھ نہائیں گے اور ایک ساتھ کپڑے بدلیں گے, کیا اس پر راضی ہوگا؟ ہر دست پر استنجا بھی کرے گا, کپڑا بھی دھوئے گا اور شلوار تبدیل بھی کرے گا. بس میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گناہوں کے دست لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے, اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے, گناہ کا دست لگا رہا ہے تو ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو استغفار اور توبہ کی برکت سے تقوی کا نیا لباس عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ, کیا عجیب, یہ تقوی کا لباس, ولباس التقوی ذلک خیر. فرمایا کہ اگر مان لو کسی کا تقوی کا لباس گناہ کی وجہ, گناہوں کے دست کی وجہ سے غلیظ ہو گیا, ناپاک ہو گیا, تو اس کو کیا چاہیے, فوراً استغفار کرے اور توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کا نیا لباس عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ تم گناہ کرتے دست کرتے کرتے تھک جاؤ گے, لیکن اللہ تعالیٰ لباس تقوی کا عطا فرماتے فرماتے نہیں تھک سکتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, رزق حلال عطا فرما دیجئے, ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیجئے. کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے معنی یہی فرمائے کہ برکت کے معنی ہیں کہ جس سے پھر خیر کے اعمال ہوں. یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما لیجئے. یا کریم مالک, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اب اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو تقوی کا لباس عطا فرما اور ہمیں لباس کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرما. اور اگر یا اللہ اس پر کوئی گندگی آلودگی یا نقطہ گناہ کا لگے تو اس کے اللہ اپنے آنسوؤں سے اس کو دھونے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم کو تقوی کا لباس عطا فرماتے رہیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دوستوں کی حیات عطا فرما. ہم یا اللہ اپنا قرب خاص, اپنا کرم خاص اور لطف و کرم کی بارش ہم سب پر فرما دیجیے. دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور اے کریم مالک ہم مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل مرض کو اہل شفا فرما. یا اللہ صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور جب جملہ حاجات و ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. دینی اور دنیاوی ترقی کو یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو ہر غم سے پریشانی سے بچا، مصیبت سے بچا، دونوں جہان کی خوشی عطا فرما، دونوں جہان کی راحت عطا فرما، دونوں جہان کی نعمت عطا فرما، دونوں جہان کی رحمت عطا فرما، اور میدان قیامت میں اور جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما. اور یا اللہ جو روزے کی اور تراوی کی آپ توفیق عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی شریعت و سنت کے مطابق اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.